الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله معزز اور محترم حاضرین میرے بزرگوں میرے دوستوں میری ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایوری سول ول ہیو ٹو ٹیسٹ ڈیتھ وہ لوگ جو اس زندگی کو ریئلسٹیکلی دیکھتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ مرنے ہی کے لیے پیدا ہوتی ہے دنیا दुनिया में जो भी घर बनता है वो गिर जाने ही के लिए बनता है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े हुक्मरान आए, उन्होंने बड़े बड़े पैलेसेस, बड़े बड़े फोर्ट्स, बड़े बड़े महल कंस्ट्रक्ट किए, तामीर किए, गिर गए, मुनहदिम हो गए, डिमोलिश हो गए, डिसएपियर हो गए, खंडर बन गए। और जो भी चीज दुनिया में पैदा हुई है उसको मरना है, उसको खत्म होना है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो पैदा हुई हो और न मरे। अल्लाह तबारक व तआला की जात, अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है न उससे कोई चीज पैदा हुई है। तो ये फिर उसकी शान है कि वो लाफानी है, वो इमॉर्टल है, मौत से अल्लाह तबारक व ताला की जात पाक। और जब ये हकीकत है कि हम पैदा हुए और फिर हमें मरना है, इससे बच नहीं सकते, मौत को टाला नहीं जा सकता, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत का जो वक्त मुकर्रर है उससे एक लम्हा उसको न कोई आगे कर सकता है न पीछे कर सकता है। तो जब हम ये जानते हैं कि मरना है तो फिर हकीकत पसंदी का तकाजा तो यही है ना कि फिर मौत से भागने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी कांट रन अवे, वी कांट एस्केप इट। अगर कोई मौत से बचने और भागने की कोशिश करे तो वो गोया बड़ा अनरियलिस्टिक है, वो इस हकीकत को गोया मानता ही नहीं है कि मुझे मरना है। तो मौत से न भागा जा सकता है न बचा जा सकता है। जब ये एक सच्चाई है तो हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं, हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि जब तुम पैदा हो गए हो और हर पैदा होने वाली चीज को खत्म हो जाना है, फना हो जाना है, मौत लाजिम है, तो फिर अपना वक्त मौत से बचने और भागने में सर्फ न करो, बल्कि अपना वक्त मौत की तैयारी में सर्फ करो। लेट अस बी रेडी टू फेस द डेथ, लेट अस डू थिंग्स दैट विल हेल्प अस इन ए डिग्निफाइड डेथ। होना यह चाहिए कि मौत की तैयारी की जाए, मौत का सामना करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया जाए, मौत के वक्त को फेस करने के लिए हम अपने अमल से उसकी तैयारी करें। इसलिए कि मौत ये अच्छी भी होती है और ये बुरी भी होती है। जिस तरह सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं है, इसी तरह सबकी मौत भी एक तरह की नहीं है। आप देखते होंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फुटपाथ के ऊपर एक लंगड़ा, डिसेबल्ड, फकीर, मोहताज, नीडी भीख मांगता है, खाने के लिए तरसता है। वो भी तो जिंदा है. ही हैज हिज ओन लाइफ. ए पुअर डिसेबल्ड पर्सन इज ऑल्सो लिविंग इन दिस वर्ल्ड. एक वो जिंदगी है कि एक आदमी हाथ से पैर से आंखों से डिसेबल्ड है, दाने दाने का मोहताज है, दूसरों के रहमो करम पर है. ये भी एक जिंदगी. और दूसरे एक्सट्रीम पर आप जाएं, एक बादशाह, एक हेड ऑफ द स्टेट अपने आलीशान घर में ताकत पावर दौलत इज्जत के साथ रहता है, यह भी एक जिंदगी. दोनों जिंदगी एक जैसी तो नहीं. दोनों लाइफ्स में कितना फर्क है. जिस तरह जिंदगियां सबकी एक जैसी नहीं होती, मौत भी सबकी एक जैसी नहीं होती. देखने में ऐसा ही लगता है बजाहिर. अगर आप सिर्फ लाइफ पर कंसंट्रेट करें तो भाई वो लंगड़ा जो जी रहा है वो भी ऑक्सीजन ही से जीता है, जो बादशाह जी रहा है वो भी ऑक्सीजन ही से जीता है, ये भी सांस ले रहा है वो भी सांस ले रहा है, इसका भी दिल धड़क रहा है इसका भी दिल धड़क रहा है, इसके पास भी जिस्म है उसके पास भी जिस्म है. तो अगरचे लगता यही है कि भाई दिस इज लाइफ, बट लाइफ इज सो डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. इसी तरह मौत बजाहिर देखने में ऐसे ही लगता है कि मरने वाले एक ही तरह मर रहे हैं, रूह परवाज हो गई, हाथ ढीले पड़ गए, आंखें खुली की खुली रह गई, नब्ज डूब गई, जिस्म ठंडा हो गया, मूवमेंट खत्म हो गई, आंखों से नूर चला गया. देखने में ऐसे ही लगता है कि यार ये तो जो भी मरता है वो इसी तरह से मरता है, लेकिन इन रियलिटी जिस तरह जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं है, मौत भी सबकी एक जैसी नहीं है. ये नजर का धोखा है. और इस मौत के बाद जिस कब्र में हम जाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि कब्र भी एक जैसी नहीं है. जिस तरह दुनिया में घर एक जैसे नहीं है, दुनिया में रहने के लिए घर है ना, तो बरजख में रहने के लिए भी एक घर है. इस दुनिया में जिस घर में रहते हैं, किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास टूटा हुआ घर है, एक गरीब का घर और एक मिलियनर का घर. आप दोनों को कंपैरिजन करके देखिए क्या घर एक जैसे. दोनों में इंसान ही रहते हैं लेकिन सारे घर एक जैसे नहीं होते. इसी तरह कब्र में दफन ही होते हैं लोग. मौत से हमकनार होने वालों को कब्र ही में दफन किया जाता है. ये कब्र भी मौत के बाद हमारा घर है, लेकिन जिस तरह जिंदगी में इस दुनिया में सारे घर एक जैसे नहीं, बरजख में हमारे रहने का जो घर हमारी कब्र है वो भी सबकी एक जैसी नहीं है. इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कुबूरो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत औ हुफ्रतुम मिन हुफूरिन नार, कि कब्र जन्नत के बाघों में से एक बाघ है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है. तो कब्र भी सबकी एक जैसी नहीं होती. जिस तरह घर सबका एक जैसा नहीं होता, इस दुनिया में बरजख में भी सबका घर एक जैसा नहीं होता. काफिर की कब्र और है, मोमिन की कब्र और है, शहीद की कब्र और है, غوث کی قبر اور ہے، ولی کی قبر اور ہے، اور نبی کی قبر اور ہے، اور نبیوں کے امام کی قبر اور ہے. ہر قبر کو ایک جیسا نہ سمجھو، یہ گمراہی ہے. ہر قبر کو ایک ہی طرح کا مت جانو، یہ مس گائیڈڈ ایٹیچیوڈ ہے. قبر رہنے والے کے حساب سے بنتی ہے، جس طرح اس دنیا میں گھر رہنے والے کے اسٹیٹس سے بنایا جاتا ہے، اسی طرح قبر بھی رہنے والے کے اسٹیٹس کے مطابق ہوتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ قبر جس میں ہر پیدا ہونے والے کو جانا ہے اور دفن کیا جانا ہے، اسی طرح کی ایک قبر میں سرور دو عالم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آرام فرما رہے ہیں. پروردگار عالم نے آپ کو دنیا میں جس فریضہ رسالت کو ادا کرنے کے لیے بھیجا، اس کی تکمیل کی خوشخبری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحج کو سن 10 ہجری میں عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج اے نبی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. اپنی نعمتیں آپ پر اور امت پر مکمل کر دی، اور اسلام کو آپ کے دین کے طور پر پسند فرما لیا. جس وقت یہ آیت کریمہ عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نے پھر یہ آیت کریمہ نزول کے بعد صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی، تمام صحابہ کرام مسکرا رہے تھے کہ واٹ اے گریٹ ڈے، اٹ از دا ڈے آف حج، اٹ از اے فرائیڈے اینڈ اٹ از اے ڈے آف گیٹنگ دس گڈ نیوز فرام اللہ سبحانہ وتعالی that our deen has now been completed. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with complete code of life. All the provisions, all the clauses, all the rules and regulations of deen now have been declared as complete and perfect by Allah subhanahu wa ta'ala. What a great, unique significance and blessed day this is. Tamam sahaba ikram muskura rahe the. In hasne wale sahaba ikram ke darmiyan حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوئے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے. جب صحابہ کرام نے ان کو روتا ہوا دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا. وہ پوچھنے لگے، ابو بکر، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی منانے کا وقت ہے. This is a moment of celebration. Why are you crying? آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو تھم نہیں رہے تھے. گلوگیر آواز میں روتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رونے کا سبب پوچھنے والے میرے ساتھیوں، یہ جان لو کہ اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو دین کو مکمل کرنے کے لیے آنے والے نبی کے جانے کا وقت بھی قریب ہے. اگر اللہ کی نعمتیں اب پوری ہو چکی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کو لانے والے اللہ کے محبوب کی رخصتی کا وقت بھی اب قریب ہے. تم نعمتوں پہ مسکرا رہے ہو, میں نعمتوں کے لانے والے نبی کے جانے کا منظر آنکھوں سے دیکھ کر رو رہا ہوں. یہ پہلی وارننگ تھی, یہ پہلا الارم تھا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بجایا اور بتایا کہ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آ رہا ہے. یہ آیت کریمہ اس بات کا انڈیکیشن دے رہی ہے. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے دوران اپنے خطبات میں, اپنی تقریروں میں, اپنے درس کے پروگراموں میں انڈائریکٹلی اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے میرے صحابہ, حج کے جو مسائل پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ حج کے موقع پر یہاں نہ ملوں. سفر حج مکمل ہو گیا, دین کی تکمیل کا مزدہ, نعمتوں کے مکمل ہونے کی خوشخبری اور حج کے سفر کی کامیابی اور رحمتوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے. مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو سیدھے مسجد نبوی تشریف آوری ہوئی. وہاں پہنچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر ایک مختصر سی تقریر فرمائی. اس تقریر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو بخاری شریف میں ہے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے, ایک جملہ ایسا فرمایا, انی فرط لکم, اے میرے صحابہ میں تم سے پہلے آخرت کے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے پہلا اسٹرانگ انڈیکیشن تھا کہ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر آخرت کی تیاری شروع فرما چکے. اور اسی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ میں, اے میرے صحابہ, اپنے حوض کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیوار کے پیچھے کیسے دیکھ سکتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینے میں بیٹھ کر حوض کوثر کو کیسے دیکھ رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی تو پوچھا ہوتا. ان تمام صحابہ کا یقیناً یہ ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ماتھے پر جو دو آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں میں یہ طاقت دی ہے کہ نبی مدینے میں بیٹھا ہے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہے. یہی علم غیب ہے. دس از واٹ وی سے, واٹ وی ڈسکرائب ایز نالج آف انسین. دیر آر پیپل ہو ول ڈینائی ٹو ایکسپٹ اٹ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی گیو نالج آف انسین, علم آف غیب ٹو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بٹ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈسکرائب اینڈ انٹرپریٹ دس صحیح حدیث ان بخاری whereas Rasulullah alayhi salatu wasalam says, oh my sahaba, I am sitting in front of you in my masjid in Medina and right from here I could see my house which is in Jannah. Uske baad 20 ya 22 safar ki tareekh thi. Seerat ki kitab likhne wale hamare bade bade ulama ne انہی دو تاریخوں کا ذکر فرمایا ہے کہ 20 سفر یا 22 سفر کی تاریخ تھی. سن 11 ہجری کا سال تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روٹین کے مطابق اپنی بیوی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اس رات قیام فرما تھے. مڈل آف دا نائٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھے, حضرت میمونہ کے گھر سے نکلے اور جنت البقیع پہنچ گئے. جنت البقیع میں پہنچ کر آپ نے جنت البقیع میں آسودہ اور آرام فرمانے والے صحابہ کرام کے لیے فاتحہ پڑھی. اس کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے, آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوئی. گھر تک آتے آتے آپ کے مبارک سر میں شدید درد شروع ہو گیا. جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے حضرت میمونہ کو جگایا اور فرمایا, میمونہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے, مجھے کمبل اوڑھاؤ. رات بے چینی میں گزری. صبح ہوئی تو حضرت میمونہ نے نوٹس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار آ گیا, فیور, اور آپ کے سر میں شدید درد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام, اس کے راز اللہ ہی جانتا ہے. چند گھنٹوں کا بخار ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس سے انسان کے جسم سے کھڑے ہونے کی طاقت بھی ختم ہو جائے. لیکن جب صبح ہوئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین کو بلوایا حضرت میمونہ کے گھر اور ارشاد فرمایا, اے میری بیویوں, میرا ایک طریقہ عدل ہے, میں ہر رات تم میں سے کسی ایک کے گھر ٹھہرتا ہوں. سب کے گھر کی باری مقرر ہے تاکہ بیویوں میں کوئی ناانصافی نہ ہو, عدل کا رویہ رکھا جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات اس وقت زندہ ہیں. آپ سب کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک فرما رہے ہیں. ہمارے گھر مشکل سے ایک بیوی ہے, اس کے ساتھ عدل و انصاف بھاری پڑ گیا ہے. ایک بیوی کے ساتھ انصاف کرنا مشکل ہو گیا, ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. یہ میں جانتا ہوں کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے فطری اعتبار سے کمزور پیدا فرمایا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں بھی جانتی ہیں کہ عورتیں بائی نیچر کمپیریٹیولی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. ان کی فیلنگز یا حالات کے مطابق ان کا ریسپانس بڑا انٹینس اور بڑا سیویئر ہوتا ہے. لیکن میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, یہ کہنا تو غلط ہی ہوگا کہ جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں ان ساری طلاقوں میں جرم عورتوں کا ہے. یہ بات تو خلاف حقیقت ہوگی. بے شمار گھر اس لیے ٹوٹ گئے ہیں کہ شوہر انصاف نہیں کر رہا ہے, شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے, شوہر بیوی کو ریسپیکٹ نہیں دیتا ہے, شوہر بیوی کے ساتھ شوہر کی طرح پیش نہیں آتا ہے. گھر ٹوٹ رہے ہیں, فیملیز بریک ڈاؤن کا شکار ہو رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں بد اخلاقی کا, امورلٹی کا جو فلڈ گھر میں آ رہا ہے وہ شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میں ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتا جو مجھے بتائی جاتی ہیں یا میں جن کو دیکھتا ہوں. لیکن میرے دوستو, حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عدل و انصاف کی زندگی آپ دیکھیے کہ نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول, امام الانبیاء, اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کا اس پر کانسنسس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے زیادہ بہتر کوئی انسان روئے زمین پر پیدا نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنے کمالات, جتنی خوبیاں, جتنی کوالٹیز, جتنی اچھائیاں پیدا کی ہیں, ان سب کو اپنے نبی کی ذات میں جمع فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو, رسولوں کو الگ الگ جو کمالات, جو میریکلز, جو خوبیاں, جو کوالٹیز, جو ورچوز عطا فرمائی, ان سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اکٹھا فرما دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان ایڈیشن ٹو دوز میریکلز اینڈ ورچوز اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ خوبیاں اور کمالات بھی عطا فرمائے جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں دیے اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں دیے. یہ رسولوں کی اور نبیوں کی لاکھوں کی جماعت ہے, ایک لاکھ یا دو لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول ہیں, ان میں کوئی رحمت للعالمین ہے؟ ہمارے نبی کے علاوہ اللہ نے کسی کو رحمت للعالمین نہیں بنایا. ان نبیوں میں ہے کوئی نبی جو اپنی نالین کے ساتھ لامکہ تک گیا ہو اور جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو؟ ان نبیوں میں ایسا کوئی نبی نہیں جو معراج کا دولہا بنا ہو. ان نبیوں میں کوئی ایسا نبی نہیں جو خاتم النبیین بنایا گیا ہو, جو آخری نبی ہو. ان نبیوں میں کوئی ایسا نبی نہیں کہ جس نبی کے بارے میں مرنے والوں سے قبر میں سوال کیا جاتا ہو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یہ کمالات کا, ورچوز کا, ایکسیلنسز کا, خوبیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فنکاری کی تخلیق اپنے نبی پر ختم فرما دی. مصور نے تجھی پر ختم کر دی ساری فنکاری. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے. لیکن عدل فضل کے ساتھ آپ ذرا نبی کے عدل کا بھی جلوہ دیکھیے کہ بیمار ہیں, بخار آیا ہوا ہے, سر میں شدید درد ہے, حضرت میمونہ کے گھر تمام ازواج مطہرات کو طلب فرمایا اور پوچھا, ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں بیمار ہوں اور کافی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے, اگر تم سب اجازت دو تو میں بیماری کے یہ دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں. تم اجازت نہ دو گی تو جو میں نے باری مقرر کی ہے اسی کے مطابق میں ایک ایک دن تم سب کے پاس باری باری ٹھہروں گا, قیام کروں گا, لیکن اگر تم اجازت دو. اللہ اکبر, یہ ایک عورت کا مقام ہے جو نبی نے دیا ہے عورت کو, کہ نبی بھی ایک عورت سے اجازت لیتا ہے کہ تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر جا کے بیماری کے دن گزاروں. تمام ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخوشی اجازت دی. آپ حضرت عائشہ کے گھر آنے کی تیاری فرما رہے ہیں. ویکنس اتنی بڑھ گئی کہ آپ خود چل کر حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ کے گھر تشریف نہیں لا سکے. حضرت عباس کو, حضرت علی کو بلایا گیا. ان دونوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شولڈرز کو پکڑ کر سپورٹ دیا, سہارا دیا. آپ ان دونوں حضرات کے سہارے سے چل کر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں آج حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. اس گھر کا ایک دروازہ مسجد نبوی شریف میں اس طرف کھلتا تھا جہاں ریاض الجنہ ہے. اب وہ دروازہ بند ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ اس گھر میں جب رہتے اس وقت ایک دروازہ ریاض الجنہ کی جانب کھلتا تھا, اسی دروازے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں نماز کے لیے آتے جاتے تھے. حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے, بخار بڑھتا گیا, کمزوری بڑھتی گئی. اسی کمزوری کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن یہ افسوسناک خبر بھی دی کہ میں اب مسجد میں جا کر امامت کے مصلے پہ کھڑا ہو کر امامت کا فریضہ انجام نہیں دے پاؤں گا, میری طرف سے ابو بکر کو حکم دیا جائے کہ وہ نماز کی امامت فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ نے منع بھی کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں, آپ کے مصلے پر ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں کہتا ہوں ابو بکر کو حکم دو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں نماز پڑھانا شروع فرمائی. اسی دوران ایک دن ظہر کے وقت سے ذرا پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا انتظام کیا جائے, میں غسل کرنا چاہتا ہوں. پانی کا انتظام کیا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا اور پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں نماز ظہر مسجد میں جا کر پڑھنا چاہتا ہوں. علی اور عباس بلائے گئے, ان دونوں نے سہارے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد نبوی شریف میں پہنچایا. ظہر کی نماز شروع ہو چکی تھی. حضرت ابوبکر نے جب آہٹ سے حضور کی آمد کو محسوس کیا تو وہ مصلی سے ہٹنا چاہتے تھے, حضور نے اشارے سے منع فرمایا. حضرت ابوبکر کے برابر میں بیٹھ کر آپ نے نماز ظہر پڑھائی. نماز ظہر کے بعد سلام پھیر کر دعا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, اے میرے صحابہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. منبر اقدس پہ تشریف لے گئے, صحابہ کی آنکھوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غالباً اب آخری بار منبر پر بیٹھا ہوا دیکھا. منبر پر بیٹھ کر آپ نے سورہ عصر کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے بڑے جذباتی انداز میں مدینے کے انصار کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرمائی. صحابہ اکرام سے فرمایا, الفاظ میرے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ میں نقل نہیں کر رہا, لیکن جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اے میرے صحابہ مدینے کے رہنے والے ان انصار کا خیال رکھنا, وہ وقت نہ بھولنا جب ہم اور تم مکہ کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے. اس وقت اس شہر میں نہ ہمارا گھر تھا, نہ ہماری جائیداد تھی, نہ ہمارا کوئی ٹھکانہ تھا. اس بیر سر و سامانی کے حال میں اس مدینے میں ہمیں جن لوگوں نے پناہ دی تھی وہ یہی انصار ہیں, ان کو نہ بھولنا, ان کا احسان فراموش نہ کر دینا, ان سے ہمیشہ مربت کا سلوک کرنا, ان کے ساتھ ہمیشہ ادب سے پیش آنا. انصار کے حقوق یاد دلاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھرا گئی. آپ کو انصاران مدینہ سے بڑی محبت. جب جنگ بدر کا موقع آیا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو جمع کیا تھا کہ اے میرے صحابہ اگرچہ غربت کا عالم ہے, تیر و تلوار بھی نہیں ہے, گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ 1,000 سے زیادہ کفار ہمیں ختم کرنے کے لیے مکے سے چل پڑے. تم بتاؤ تمہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو مہاجرین تو کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاران مدینہ کی جانب دیکھا اور فرمایا اے مدینے کے رہنے والوں تمہاری کیا رائے ہے؟ سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے ہمارا خون گرے گا پھر آپ کا پسینہ گرے گا. ہم کسی طرح آپ کی حمایت سے دست بردار نہیں ہو سکتے. تو انصاران مدینہ کے حقوق کی یاد دلائی, اسلام کے حقوق یاد دلائے, اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے آئے. گھر تشریف لانے کے بعد شام ہوئی, حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ دینار رکھے ہوئے؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ 7 دینار رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اسے لاؤ. حضرت علی کے حوالے فرما کر کہنے لگے اے علی اسے غریبوں میں صدقہ کر دو. اللہ کا نبی اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ اس کے گھر سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع ہو. میرے دوستو طبیعت روز بروز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نڈھال ہوتی جاتی تھی, کمزوری بڑھ رہی تھی. ہوتے ہوتے 12 ربیع الاول پیر کا دن آ پہنچا سن 11 ہجری میں. سورج کا نکلنا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی کے دورے پڑنے لگے. ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ انکانشس ہو جاتے. ایک بار جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ. حضرت فاطمہ کو بلایا گیا. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر موت سے قبل کی بے چینی شروع ہو چکی تھی. حضرت فاطمہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑے ہائے رے میرے ابا کی بے چینی, یہ تکلیف ہے ابا جان مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. حضرت فاطمہ کو تسلی دی, فرمایا فاطمہ آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا. پھر پیار سے اشارے سے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اپنے کانوں کو میرے منہ کے قریب لاؤ. ارشاد فرمانے لگے فاطمہ میرے نواسوں کا خیال رکھنا, میرے لاڈلوں کا خیال رکھنا, میں اب رخصت ہوتا ہوں. حضرت فاطمہ رونے لگی. چند لمحوں کے بعد پھر اشارے سے فرمایا فاطمہ ادھر آؤ. حضرت فاطمہ نے جب دوبارہ اپنے کان حضور کے لبوں کے قریب کیے تو آواز آئی اے فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے تم ہی آ کر ملو گی. یہ جدائی کا عرصہ بڑا لمبا نہیں ہے میری بیٹی, صبر کر. اسی دوران حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگ. حضرت عائشہ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے دبا کر نرم کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. آپ نے اس سے مسواک فرمایا. حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، سب کا یہ کہنا ہے کہ اس دوران تین سینٹنسز تھے، تین جملے تھے جو بار بار حضور کی زبان پر آتے تھے، بار بار حضور ان جملوں کو دہراتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہم فی الرفیق العالی، اللہم فی الرفیق العالی، اللہ سب سے بڑا دوست ہے، اللہ سب سے بڑا مددگار ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صرف عبادت لائق ہے، وہی عبادت کے لیے سزاوار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، بے شک موت کے لیے تکلیفیں ہیں، یہ بار بار آپ کی زبان پر ہوتا۔ جس بستر پر حضور لیٹے تھے، قریب میں مٹی کے ایک پیالے میں پانی رکھا تھا، دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بار بار پانی کے اس پیالے میں ڈالتے، پھر بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے سر پر لگاتے، اپنی پیشانی پہ لگاتے، اپنے چہرے پر پھیرتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، چادر مبارک سے کبھی منہ کو چھپا لیتے، کبھی چہرہ کھول لیتے۔ ظہر کا وقت آیا، سورج ڈھلنے لگا، ادھر آسمان کا سورج ڈھل رہا تھا، ادھر نبوت اور رسالت کے متلے کا سورج اپنی ظاہری زندگی کو مکمل کر کے اپنے رب کی جانب جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سہ پہر کا وقت تھا، آفٹرنون کا ٹائم تھا، حضرت عائشہ کے زانو پر آپ کا سر مبارک تھا، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہلے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو حضور کے لبوں سے یہ آواز آ رہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اپنے باندیوں اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ سانس کی گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بریدنگ میں تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھایا، کلمے کی انگلی اوپر کی، اور تین بار آپ نے فرمایا، بل الرفیق العالی، بل الرفیق العالی، بل الرفیق العالی، اللہ ہی سب سے بڑا رفیق ہے۔ ہاتھ لٹک گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور روح اقدس عالم بالا کی جانب پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے مدینہ طیبہ میں جو کہرام مچا ہوگا، ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی ننگے پیر مدینے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح بھاگ رہے تھے، کبھی سر کے بالوں کو کھینچتے، کبھی اپنی داڑھی کو پکڑتے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو گردن اڑا دوں گا۔ کہرام مچا ہوا تھا، یہ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی مقام ہے کہ آپ کے تسلی دینے سے تمام صحابہ کو اللہ نے تسلی عطا فرمائی۔ کفن، غسل اور جنازے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تب قبر انور میں وہاں دفن کیا گیا جہاں آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا میرے دوستو, موت بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہے. نبی کی موت وہ بدبخت ہیں, وہ گستاخ ہیں, وہ جہنمی اور بدنصیب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی موت کے بعد مر کر مٹی میں مل گئے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت, ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت, پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی. اعلی حضرت فرماتے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. یعنی نبیوں کو بھی موت آتی ہے لیکن نبیوں کی موت یہ ایک لمحے کی موت ہے, ایک آن کی موت ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی وہی ریئل حقیقی زندگی اللہ تبارک و تعالی ان کو لوٹا دیتا ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ میرے دوستو, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میری ماں اور بہنوں, یہ کہ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از الائیو ان ہز گریو. یو کین ویل آسک دیٹ ہاؤ ہیو یو اسٹرکچرڈ دس بلیف, اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ اس عقیدے کی بنیاد خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ڈکلریشن ہے, یہ فرمان ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالی نے زمین پر یہ بات حرام قرار دے دی ہے کہ وہ نبیوں کا جسم کھائے. اللہ ہیز میڈ اٹ حرام آن ارتھ ٹو ڈیکمپوز دا باڈیز آف دا پروفیٹس. بھئی یہیں تک حدیث ہوتی تو اس سے صرف ایک بات ثابت ہوتی کہ نبی کا انتقال ہوتا ہے, وہ مر جاتے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈی قبروں میں سیف رہتی ہے. جتنا میں نے ابھی حدیث کا حصہ پڑھا ہے اس سے اتنی بات ثابت ہوگی کہ دا باڈیز آف دا پروفیٹس ول ناٹ ڈیکمپوز. اس سے زیادہ تو کوئی بات اس میں نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. اسی حدیث میں حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق. اے ابو دردہ, یہ صرف نہیں ہے کہ نبی کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے بلکہ قبر میں اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں, اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے. تو دس از ناٹ جسٹ اے ڈیڈ باڈی لائنگ ان دا گریو سیفلی انٹیکٹ. اکارڈنگ ٹو دا حدیث رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیز ڈکلیئرڈ دیٹ دا باڈی از آلسو انٹیکٹ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی آل دا پروفیٹس انکلوڈنگ آور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از الائیو ان ہز گریو. He is being provided with sustenance from Allah subhanahu wa ta'ala. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کچھ اور بھی سنا حضور سے. علامہ جلال الدین سیوتی نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں امام بیہقی کے حوالے سے یہ حدیث نقل فرمائی. امام جلال الدین سیوتی کا انتقال 911 ہجری میں ہوا. وہ بریلی نہیں آئے, وہ کچوچھا نہیں آئے, وہ انڈیا آئے ہی نہیں. عام طور پہ آج یہ بات ساری دنیا میں پروپیگنڈے کے طور پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ یہ تو انڈیا سے آیا ہے, ہندوؤں سے انہوں نے یہ عقیدے لے لیے ہیں الٹے سیدھے. میں جس محدث کی بات کر رہا ہوں, ہی نیور وزیٹڈ انڈیا, He died in the year 911 Hijra in Egypt. He is a great scholar of Hadith. 200,000 Ahadith he memorized by heart. आपको 2,00,000 हदीसें जुबानी याद थी, 300 किताबें आपने इल्मे कुरान और इल्मे हदीस पे लिखी। इनके जमाने में इनसे बड़ा स्कॉलर ऑफ हदीस पूरी दुनिया में नहीं था। उन्होंने किताब लिखी है खसाई से कुबरा, उसमें इस हदीस को उन्होंने नकल किया। हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबियाओ अहयाउन फिल कुबूर, अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, युसल्लून नमाज पढ़ते हैं। All the prophets are alive in their graves and they offer salah in their graves. अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये जिंदगी कैसी है जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और तमाम नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। और फिर बाद में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल 150 हिजरी में हुआ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 139 ईयर्स के बाद हुआ। सन 11 हिजरी में हुजूर का विसाल हुआ, 150 हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल हुआ। तो जिस साल इंतकाल हुआ अगर ये वाकया उस साल का भी हो तो हजरत इमाम अबू हनीफा हुजूर के रोजे अकदस पर मदीने तैयबा में हुजूर के इंतकाल के 139 साल के बाद पहुंचे। वो खुद कहते हैं कि वहां पहुंचकर मैंने जब सलाम पेश किया तो मैंने अर्ज किया, सलातो व सलामो अलैक या सैयदल मुरसलीन, ऐ रसूलों के सरदार आप पर दरूदो सलाम हो। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि कब्र अनवर से आवाज आई, अस्सलामु अलैक या अमीर अल मोमिनीन या इमाम अल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के इमाम तुम पर सलाम। 150 हिजरी की बात, 555 हिजरी में हुजूर को दफन करने के 439 साल के बाद 444 साल के बाद आफ्टर 544 साल के बाद आफ्टर 544 ईयर्स ऑफ द बेरियल ऑफ आवर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह तआला अलैह मदीने तैयबा हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज से पहले अपनी रूह को भेजता था जो आपके मजार का बोसा लिया करती थी, आज खुद हाजिर हुआ हूं, मेरी आरजू है कि अगर आपका हाथ मिल जाए तो बोसा दो। हजारों का मजमा था। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं भी वहां मौजूद था। सैयद अहमद कबीर रफाई की इस दरखास्त के बाद हुजूर की कब्र अनवर से हाथ बाहर निकला। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई ने इस हाथ को किस किया, फिर ये हाथ अंदर चला गया। तुम्हें हाथों को चूमना बिदत मत कहा करो। ये औलिया की भी सुन्नत है और नबी से अप्रूव्ड है। अगर हुजूर को यह बात ना पसंद होती तो जवाब यह आता कि सैयद अहमद कबीर रिफाई, हाथ चूमना बिदत है, कोई और बात कहो, कोई और चीज मांगो। तो नबी के हाथ चूमना, वली के हाथ चूमना, मां बाप के हाथ चूमना, यह बिदत नहीं है। مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال کے 544 سالوں کے بعد اپنا ہاتھ اپنی قبر سے باہر نکالا اور سید احمد کبیر رفائی کو کس کرنے کا موقع عطا فرمایا. اس کے بعد 584 ہجری کا سال آیا. یہ وہ سال ہے جب حضرت خواجہ غریب نواز کے دادا پیر حضرت سید شریف زندنی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ پہنچے, سن 584 ہجری میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے سلام پیش کیا تو اندر سے جواب آیا, وعلیکم السلام یا شمس العارفین, اے معرفت رکھنے والوں کے سورج تم کو سلام ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے اس نام سے کسی نے نہیں پکارا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں حاضری کے بعد جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آیا تو ہر شخص مجھے میرے نام سے نہیں پکار رہا تھا, مجھ کو شمس العارفین کہہ کے پکار رہا تھا. اس کے بعد 633 ہجری میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. مان لو کہ یہ اسی سال کی بات ہے. وہ مدینہ طیبہ گئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کیا تو جواب آیا, وعلیکم السلام یا قطب المشائخ, اے مشائخ کے قطب تم پر سلام ہو. میرے بزرگوں اور دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی ہسٹری میں 150 ہجری میں, 555 ہجری میں, 584 ہجری میں, 633 ہجری میں, اگر حجرہ عائشہ میں دفن ہونے والے نبی معاذ اللہ وصال کے بعد مر کر مٹی میں مل جاتے تو یہ اندر سے آوازیں کس کی آ رہی ہیں, یہ قبر سے جوابات کس کے آ رہے ہیں, یہ قبر سے سلام کا جواب کون دے رہا ہے, یہ قبر سے اپنے ہاتھ کا دیدار کون کرا رہا ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, ہماری آنکھوں سے تو چھپ گئے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے, امتیوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں, امتیوں کے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جب ہمارے عمل اچھے ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں, جب ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہوتے ہیں, سیڈ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر سے ہم بے کسوں کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں, ہم بے کسوں کی فریاد کو سن کر بارگاہ الہی میں ہمارے لیے التجا فرماتے ہیں, سفارش فرماتے ہیں. ہمارا اور آپ کا, میرے بزرگوں اور دوستوں, یہی عقیدہ ہے. یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ قبر میں دفن ہونے کے بعد فنا ہو گئے, ختم ہو گئے, آپ کا جسم گل گیا, آپ کی ہڈیاں گل گئیں, یہ گمراہی ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کبھی نہیں رہا ہے. سن 1052 ہجری میں دہلی میں, انڈیا میں بھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ مسلمانوں میں مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں, اگرچہ مسلمانوں میں علماء کے درمیان اختلافات ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ملت اسلامیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ریئل لائف کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں. یہ تو وہابیت ہے جس کی گمراہی نے لاکھوں لوگوں کے عقیدے خراب کر دیے, اور جو یہ کہنے لگے, جو یہ سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر میں دفن ہونے کے بعد مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. اور آپ زندہ نہیں ہیں. پوری مین اسٹریم مسلم ورلڈ کا ہمیشہ سے یہ خیال ہی نہیں عقیدہ ہے کہ سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی اسی عقیدے پہ ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.